الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم حاضرين الجمعة اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر ایک خاص فضل و کرم ہے کہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے موقع عطا فرماتا ہے جس میں اللہ کی اطاعت کے کام کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے انہی عطا کیے جانے والے موقعوں میں سے ایک وہ مہینہ بھی ہے جو ہمارے سامنے ہے جسے ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. گزشتہ کچھ ایام پہلے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمارے سامنے سے گزرا جس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کی گئی ایک عظیم عبادت روزے کو انجام دیا گیا. روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر بھی رکھا، رمضان کا قیام بھی رکھا، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو تھوڑی سی عبادت پر زیادہ سے زیادہ اجر سے نوازا جائے. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. میرے محترم بھائی، جس فضیلت کے ساتھ رمضان المبارک گزرا اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کے سب سے بہترین دن عطا فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دن دنیا کے سب سے بہترین دن ہیں. ان دنوں میں کثرت سے تکبیر و تحمید، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے نیکی کے جو بھی کام ان دنوں میں ہو سکتے ہیں ہم تمام کو چاہیے کہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے فضیلت والے دن رمضان المبارک کے اندر ایک عبادت کو فرض قرار دیا تھا، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کی گئی ایک عبادت حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج، اللہ کے گھر کی طرف سفر کر کے جانا، اللہ کے گھر کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کرنا، یہ لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص پر جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ومن کفر، حج کے فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرنا چاہتا فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا والوں کی حاجت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عبادت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حج جو فرض کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حج کو فرض کرنے سے اپنا کوئی فائدہ تلاش نہیں کیا ہے، اور مخلوق اللہ کو بھلا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، وہی سب کو فائدہ دینے والا ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتیں ہمارے خود کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو اس میں ہلکا سا یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ حج کے کرنے سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ بندوں کو خود اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حج اللہ رب العالمین کی جانب سے فرض کی گئی عظیم عبادت ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں حج کے فرضیت کی دلیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلا ستون تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اسلام کا دوسرا ستون نماز کا قائم کرنا ہے، تیسرا ستون زکات کی ادائیگی ہے، چوتھا ستون رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور پانچواں ستون اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرماتے، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی کالے، شکل و صورت سے مسافر نہیں لگتا تھا، لیکن مدینے والوں میں سے بھی نہیں تھا۔ آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اپنے زانوؤں کو تہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملا کر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ کر کہنے لگا، اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانچ ارکان جو گزشتہ حدیث میں گزرے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر ہیں، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قرار دیا ہے۔ حج یہ عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے کچھ مہینے مقرر فرمائے ہیں۔ حج کی نیت، حج کا ارادہ آدمی ذوالقعدہ کے مہینے سے کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج مقررہ مہینوں میں فرض کیا گیا ہے، یعنی آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حج کا ارادہ کر کے مکے کا سفر نہیں کر سکتا، بلکہ حج کا ارادہ کر کے سفر کرنے کے لیے، حج کا احرام پہننے کے لیے، حج کی عبادت میں داخل ہونے کے لیے آدمی کو حج کے مہینوں میں ہونا ضروری ہے۔ اس کو میقات زمنی کہتے ہیں۔ میقات دو طریقے کے ہیں، ایک زمنی اعتبار سے میقات ہے، آدمی اگر اس سال حج کا ارادہ کر رہا ہے تو حج کی نیت سے احرام باندھ کر، حج کی نیت کر کے حج کے سفر کا آغاز آدمی اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے اشہر الحج، حج کے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں داخل ہونا ضروری ہے، اور یہ ذوالقعدہ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ آدمی حج کا احرام باندھ کر اگر نکلے پورے ذوالقعدہ کے مہینے میں، آدمی اگر چاہے تو حج کے احرام میں رہ سکتا ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام آدمی پورے کے پورے ایام حج کے احرام میں گزار سکتا ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ کہا کہ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کا جنگ و جدال بند کیا جائے، تاکہ حج کرنے والے امن اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے گھر تک پہنچ کر اس عظیم عبادت کو انجام دے سکے۔ حج کے مہینوں کی یہ حرمت اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے دن سے مقرر فرما دی ہے، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عبادت کی اللہ تبارک و تعالی کے پاس کیا قدر و کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم عبادت کے لیے کچھ بندوں کو چنا ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کی جب تعمیر فرمائی، اسماعیل اور ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر اس گھر کو تعمیر فرمائی۔ تعمیر فرمانے کے بعد اللہ کے ان دونوں پیغمبروں نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے اللہ اس کوشش کو ہماری طرف سے قبول فرمانا، یقیناً تو سننے والا اور حکمت جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے گھر کی تعمیر کے بعد ابراہیم سے کہا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کی ندا بلند کر دو، لوگوں میں حج کی اذان دے دو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، يَأْتُوكَ رِجَالًا جسے تڑپ ہوگی چل کر آئے گا، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ دبلی پتلی اونٹنیوں پر لوگ اس گھر کے طواف کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں گے، يَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ہر پتلی اور تنگ گلی سے بھی لوگ اللہ کے اس گھر کی طرف دوڑتے آئیں گے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ اس بے آب و گیاہ وادی میں اگر میں حج کی اذان دوں تو اس اذان کو کون سنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم اذان دو، اس اذان کو پہنچانے والے ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کی اس ندا کو، ابراہیم کی اس اذان کو اللہ تبارک و تعالی نے عام فرما دیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ امڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، اس گھر کی زیارت کی طرف جس گھر کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اس گھر میں، اس گھر کے پاس اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، آیات بینات واضح نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور یقیناً اللہ کے اس عظیم گھر کے پاس اللہ رب العالمین کی بے شمار کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. کسی زمانے میں مکہ مکرمہ بے آب و گیا پتھروں کی وادی تھی, جہاں پر انسان تو انسان کسی چڑیا تک کا بسیرا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم اور اسماعیل کے اخلاص کی وجہ سے آج اس گھر کو اتنی عزت سے نوازا کہ ہر مسلمان کا دل اس گھر کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کے تئیں بنائی ہے. اسی طریقے سے اس گھر کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود کو رکھا ہے. وہ حجر اسود جسے جنت سے اتارا گیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کالے پتھر نے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی روشنی عطا فرمائی تھی کہ اگر اسے اس کی روشنی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تو پوری دنیا کو منور کر دیتا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت اس پتھر کی روشنی کو ختم کر دیا. اسی طریقے سے اس پتھر کو جب اتارا گیا انتہائی سفید تھا, اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ اس پتھر کا استلام کرے گا قیامت کے دن یہ پتھر اس کے حق میں گواہ بن کر آئے گا. یہ اللہ کی نشانی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ سے سمجھا کر رکھی ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ کنواں بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کے بیٹے بلکتے ہوئے اسماعیل اور تڑپتی ہوئی حاجر کے لیے اللہ رب العالمین نے نکالا تھا. ایسی جگہ پر جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا, ریگستان پتھروں سے گھرے ہوئے علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں سال پہلے ایک کنواں پیدا کیا جس کا پانی آج تک ساری دنیا کے مسلمان اللہ رب العالمین کی جانب سے برکت سمجھ کر پیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر یقیناً برکت بھی رکھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیمار کی دوا اور بھوکے کے کھانے کا کام کرتا ہے. پر محترم بھائی, مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالی کی انہی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. وہاں پر اللہ کی بے شمار نشانیاں جس میں سے مقام ابراہیم خصوصیت کے ساتھ ذکر کے لائق ہے. مقام ابراہیم جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی نور سے نوازا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بھی نور کو سلب کر لیا, اس کے بھی نور کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا. اللہ رب العالمین کی یہ واضح نشانی ہے کہ ایسے سخت پتھر میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نشان گڑ لیے گئے جو آج تک موجود ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کا طواف, اس گھر کی زیارت ہر اس شخص پر فرض قرار دی ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. اسی کو حج کہتے ہیں جو حج کے دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حج کی استطاعت سے نوازا ہے, آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر آپ حج نہیں کرتے تو حقیقت میں اپنے ہاتھوں آپ اسلام کی ایک ستون کو, اسلام کے ایک ستون کو ڈھا رہے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے آپ پر فرض کی گئی ایک عبادت قرض کے مانی ہے. اس قرض کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ پر حج تھا, اس کا انتقال ہو گیا, وہ حج نہیں کر سکا, کیا مجھے اس کی طرف سے حج ادا کرنا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دین اللہ احق ان یقضی, اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو حج کی استطاعت سے نوازا ہے، وہ حج کر سکتا ہے مالی اعتبار سے، اسی طریقے سے امن اور سکون میسر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حج کا سفر اس کی استطاعت میں رکھا ہے، تو ایسی صورت میں دنیا کی ساری مشغولیتوں کو تھوڑی دیر کے لیے دور رکھ کر اس عظیم عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کا سفر کرنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وقت نکالے۔ آئندہ سال، آئندہ سال، آئندہ سال کی چکر میں نہ رہے، کیونکہ موت جس وقت مقرر ہے اس وقت یقیناً آ کر رہے گی۔ پتہ نہیں جس گھڑی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جس سال آپ اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی سوچ رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی طرف سے اس فریضے کو کوئی ادا کرنے والا نہ رہے۔ میرے محترم بھائی، یہ فرض ہے، اور فرض کا مطلب ہے آدمی اگر چھوڑتا ہے یقیناً بڑا گنہگار ہوتا ہے، اگر ادا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے عظیم اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس گھر کا جو شخص طواف کرے گا، حج کرے گا، اور اس میں گناہوں کے کام سے باز رہے گا، فسق و فجور سے باز رہے گا، ہر اس چیز سے باز رہے گا جس سے حج میں باز رہنے کے لیے کہا گیا ہے، جب اپنے گھر کو لوٹے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا گویا اس کی ماں نے ابھی ابھی اسے جنم دیا، یعنی اس کے اگر اس کے پچھلے سارے چھوٹے بڑے غلطیاں، سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بدلہ کیا ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ مقبول حج، مبرور حج، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی استطاعت میں اس عظیم عبادت کو لکھ رکھا ہے، تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصروفیت کو ٹال کر اللہ کے حکم کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس سفر میں جلدی کرے، اس سفر میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس یقیناً اس کی پکڑ ہوگی، یقیناً اس کی پوچھ ہوگی۔ حج جس قدر عظیم عبادت ہے، اسی قدر یہ محترم عبادت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، بلکہ ہر عبادت، اللہ کے لیے کیا جانے والا ہر عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، پاکی اور طہارت ہو، دل کی صفائی ہو، مال کی پاکی ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حرام کے مال سے صدقہ و خیرات کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے پیشاب سے اپنے کپڑے کو دھوتا ہے، کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ نے اسی کا حکم فرمایا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا، لوگوں پاک چیزوں میں سے کھاؤ، نیک عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، حج جیسی عظیم عبادت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے نان و نفقے کو، اپنے سفر کے خرچ کو، بلکہ اپنے کل مال کو حلال مال بنائے، حلال کے پیسے سے، حلال کی کمائی سے، محنت کی کمائی سے، حلال روزی سے آدمی حج کا سفر طے کرے۔ ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو دھول میں اٹا ہوا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مسافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حالتیں اس لیے بتلائی کہ آدمی اگر اس حالت میں پہنچ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ دعائیں جس گھڑی قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک سفر بھی ہے۔ سفر کی حالت میں آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراکا اوبا، دھول سے اٹھا ہوا، بال بکھرا ہوا مسافر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آسمان سے ندا آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے اور نہ ہی تجھے کسی قسم کے سعادت اور خوش مزی کی خبر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تعلیم بیان فرمائی، اس کا لبیک کیوں قبول نہیں ہے، اس کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہے، اس کا سفر کیوں قبول نہیں ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، فأنى يستجاب لهذا، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا اور اوڑھنا حرام کا ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو میرے محترم بھائیو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حج کے سفر کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے آدمی کو چاہیے کہ حلال روزی کی فکر کرے، حرام کی کمائی سے بچے، حرام کے ایک ایک پیسے سے بچے، کیونکہ اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے حلال کمائی سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی استطاعت رکھی ہے، حج کے سفر میں جلدی کرتے ہوئے آدمی سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھے میرے محترم بھائیو، وہ اخلاص ہے۔ خصوصاً فتنے کے اس دور میں اخلاص کو مارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا گیا ہے۔ ہمارے ملکوں میں بالخصوص آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، اس کے نکلنے کی تشہیر صرف اس کی بستی میں ہی نہیں بلکہ تقریباً آس پاس کے علاقے میں کر دی جاتی ہے، دعوتوں کی شکل میں ہو یا دوسری شکل میں ہو، یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی حج کے لیے جا رہا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اپنے قریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتائے بغیر چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے محترم بھائیوں، عبادتوں کے اندر اصل تو یہ ہے کہ عبادتوں کو چھپا کر کیا جائے۔ آدمی حج کے لیے نکلے صرف ان لوگوں کو بتائے جس سے اس کے تعلقات ہیں، جس سے اس کے حقوق جڑے ہوئے ہیں، اس بات کی تشہیر، اس بات کا اعلان نہ کرایا جائے، اور اعلان کرنے والا اگر اس نیت سے کرتا ہے کہ لوگ اس کی اس عبادت کو جان کر اس کی عزت کرنے لگیں، یا اس کی تعریف کریں، یا اس کے حج کرنے کے اس سفر کو جان جائے، تو میرے محترم بھائیوں، یہی چیز اخلاص کے منافی اور دکھاوا ہے۔ اور جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ترکتہ وشرکہ، جو عمل میرے لیے بھی کرے، دوسروں کے لیے بھی کرے، میں اپنے لیے کیے ہوئے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اللہ بے نیاز ہے، صرف اخلاص والے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ ریاکاری عمل کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، حج کے اس سفر میں خصوصیت کے ساتھ دکھاوا نہ ہو، آدمی جن لوگوں کو ضروری سمجھتا ہے، جن کے حقوق ہیں، جن پر اس کے واجبات ہیں، ان لوگوں کو مطلع کر دے، پھر اس کے بعد حج کے اس سفر پر نکل پڑے۔ حج کے اس سفر پر آدمی جب نکلتا ہے، اسے چاہیے کہ اس مبارک سفر سے پہلے حج کے احکام کو اچھی طریقے سے جان لے، کیونکہ ایک عبادت کو انجام دینے جا رہا ہے، اور اس عبادت کے انجام دینے سے پہلے اس کے طریقے سے باخبر ہونا اس شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہی مطلب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، آپ حج کے سفر پر نکل رہے ہیں، حج کے ضروری مسائل کا جاننا آپ پر فرض ہو جائے گا، کیونکہ آپ حج کے مسائل کو جانے بغیر اس عظیم عبادت کو انجام نہیں دے سکتے۔
جس طریقے سے حج ادا کرنا آپ پر فرض ہے، اسی طریقے سے حج کے ضروری مسائل کا جاننا بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اور حج کے مسائل کو آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنے کے بعد جب حج فرمایا، حج فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں صحابہ کرام میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لعلی لا القاکم بعد یومکم ھذا، صحابیوں شاید آج کے اس مجلس سال کے بعد ہماری ملاقات پھر کبھی نہیں ہوگی. خذوا عنی مناسککم، حج کے جو احکام تم کو جان لینا ہے اس سے سیکھ لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بھی فرمایا کہ حج میں کر رہا ہوں، اس طریقے سے حج کے احکام کو مجھ سے سیکھ کر دوسروں تک بتاؤ تاکہ اسی کے مطابق حج کی اس عظیم عبادت کو انجام دے. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حج کیا ہے تو ہمارے حج کے بیچ تفریق نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرے، دوسروں کے طریقے کی سوچنے کی بھی کوشش نہ کرے. کیونکہ قیامت کے دن آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں کی طرح حج کیا تھا یا فلاں کی طرح حج کیا تھا. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حج کیا تھا یا نہیں کیا. میرے محترم بھائی، وقت کی قلت کے پیش نظر حج کے طریقے کو بیان کرنے سے زیادہ بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حج کی اس عظیم عبادت میں ہم کو سیکھنا کیا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تلبیہ، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کے بیچ کی سعی کرنا، اسی طریقے سے عرفہ کا قیام کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے مقرر کی گئی. ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کے ذکر کی تکمیل ہے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس عظیم عبادت حج کے اندر خصوصیت کے ساتھ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار بلند کیے جاتے ہیں، جو ذکر ادا کیے جاتے ہیں، آدمی تسلی سے بیٹھ کر اس ذکر کے معانی اور مطلب پر غور کرے. پر محترم بھائیو، حج میں بہت ساری دعائیں تو نہیں ہیں، حج کی دعائیں بہت مختصر سی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو تلبیہ ہے. آدمی کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی تو تنہا ہے. ہر قسم کی تعریف، تمام نعمتیں تیری ہی جانی ہے، بادشاہ ملک تیرے لیے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اس تلبیہ میں اگر آدمی غور کرے، توحید کی تمام قسموں کو بیان کیا گیا ہے. عبادت اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، خزانے اللہ دیتا ہے. اگر خزانے اللہ دیتا ہے، دنیا والوں کو گنج بخش کہنا شرک کے سوا کچھ نہیں ہے. بادشاہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو شہنشاہ کہنا، کسی اور کو دنیا کے اندر کسی بھی طریقے کا مالک سمجھنا شرک ہے. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. یہ تلبیہ ہے. تلبیہ مکمل طور پر کئی مرتبہ اللہ کی توقیت اور شرک سے بیزاری سے بھر دیا گیا ہے. جب آپ حجر اسود پر پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اپنے طواف کو شروع کرتے ہیں،
طواف کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دعا نہیں بتلائی ہے. صف رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا سکھلائی گئی ہے. میرے محترم بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سب سے بڑے خیر خواہ, اپنے امتیوں کا بھلا چاہنے والے, فرماتے ہیں رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس وقت نبی دعا سکھا رہے ہیں, دعا میں فرما رہے ہیں کہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ تو دنیا میں بھی ہمیں خیر عطا فرما, آخرت میں بھی خیر عطا فرما, آج کے عذاب سے تو بچا لے. کس کے صدقے طفیل, کس کے وسیلے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں سکھایا. امت کے سب سے بڑے خیر کا جہاں دعا قبول ہوتی ہے, حج اور عمرے کا عظیم عبادت آپ انجام دے رہے ہیں, دعا قبول ہونے کی جگہ نبی دعا سکھا رہے ہیں, لیکن وسیلہ نہیں سکھا رہے ہیں, کیونکہ وسیلے کی حاجت نہیں ہے, صدقے طفیل کہنے کی حاجت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری معصور دعائیں اس قسم کی بدعتوں اور شرک کی گندگیوں سے پاک ہیں. اسی طریقے سے حج کے عظیم عبادت میں اور جو دعائیں کی جاتی ہیں, صفا مروہ پر دعا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, وحدہ لا شریک لہ, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ تنہا ہے. انجز وعدہ, جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. وحزم الاحزاب وحدہ, جس نے تنہا اکیلے پوری فوجوں کو شکست دے دی. پوری دعا اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی تقدیم کی ہے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے. میں اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے سب سے بہترین جو ذکر کہا ہے وہ ذکر یہی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ پوری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بھری ہوئی ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری عبادت کا ذکر کرنے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کا حکم دیا ہے. روزہ فرض کیا گیا متقی بننے کے لیے, حج فرض کیا گیا متقی بننے کے لیے, نماز فرض کی گئی تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کے لیے, یعنی وہ بھی تقوی کے لیے. تو میرے محترم بھائیوں, عبادتوں کا مقصد دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری کا آنا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو اللہ کی رضا مندی کے لیے بجا لانا, اللہ رب العالمین کے منع کردہ چیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے بچے رہنا, یہی مقصد ساری عبادتوں کا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے, ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. جسے اللہ رب العالمین نے حج کی استطاعت عطا فرمائی ہے اس کے سفر کو اللہ آسان فرمائے, جو لوگ سفر نہیں کر سکے ہیں اللہ ان کو حج کا مستطیع بنائے, اور ان کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی حج جیسی عظیم عبادت لکھ دے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.